بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے اللہ تعالیٰ کے حق کی ہم بات کر رہے تھے، ارکان ایمان سے، الایمان باللہ اور الایمان بالاسماء والصفات کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی کلام پر ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. علماء کے آٹھ اقوال بیان کیے اور قول راجح بھی بیان کیا. لسن جماعت کا قول ہے کہ کلام قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور اس پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ معتزلہ کی چند جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کیا تھا، اور آج کے درس میں جو اشاعرہ ہیں ان کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں مختصر سے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں اللہ کے کلام کے بارے میں، کوئی جانتا ہے؟ آٹھ اقوال میں سے اشاعرہ کا قول بھی تھا، یاد نہیں ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ معنی ہے قائم بالنفس، کہ معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر تھا. وہ لیس بحرف ولا صوت، نہ وہ حرف میں ہے اس میں اور نہ صوت ہے. ولا يسمع اور وہ سنا بھی نہیں ہے، بل وہ حکایت او عبارة عن کلام اللہ، وہ حکایت ہے یا عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ترجمانی کرتی ہے. عبر بها جبری علیہ السلام، جس کی تعبیر، جس کو بیان کیا ہے جبری علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی دوسرے لفظوں میں اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے، قرآن مجید جو ہے معنی غیر مخلوق ہے لیکن لفظ مخلوق ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوری یعنی جو تعریف ہے، معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. لیکن جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، یہ لفظ جبری علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. اس لیے لفظ جو ہے وہ مخلوق ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ فرق ہے دونوں کو. معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن سارا کا سارا مخلوق ہے. اشاعرہ کہتے ہیں قرآن سارا مخلوق نہیں ہے، آدھا مخلوق ہے، معنی مخلوق نہیں ہے لیکن لفظ مخلوق ہے. یہ ان کا یعنی مختصر سے، تاکہ یاد آپ لوگوں کو ہو جائے کہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں. ان کی جو غلط فہمی ہے، جو دلائل وہ بیان کرتے ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون، وہ کہتے ہیں، في انفسهم، اپنے نفس میں، لولا يعذبنا الله بما نقول، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا جو باتیں ہم کرتے ہیں. وجہ دلالہ کیا ہے؟ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل کلام جو ہے وہ نہیں جو آپ زبان سے نکلا، اصل کلام وہ جو آپ کے اندر ہے، جو نفس کے اندر ہے، وہی کلام ہوتا ہے. اس کلام پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن جو لفظ نکلتا ہے وہ کلام نہیں ہے. اس سے مقصد کلام نہیں، کلام کا مقصد بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے، نفس کے اندر ہوتا ہے. اب اس دلیل اس آیت کو لے کے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام نفس کے اندر ہوتا ہے، اور جو حرف اور لفظ نکلتے ہیں وہ قول میں سے نہیں ہے، ان کو قول نہیں کہا جاتا. اصل قول جو ہے وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، جو زبان سے نکلتے وہ اصل قول نہیں ہے. اس کے جواب میں پہلا جواب یہ ہے، آیت کریمہ میں اس کا مراد کہاں ہے کہ نفس کے اندر کلام جو ہے اس کا مطلب وہی ہے جو زبان سے نکلا ہو، بلکہ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی نفس کے اندر چھپا کے بات کرتے ہیں، چھپی ہوئی بات، سر میں چھپی ہوئی بات، سرگوشی میں جو چھپی ہوئی بات ہم کرتے ہیں، جو لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو اگر اللہ کو علم ہوتا تو ہمیں ضرور عذاب دیتا ہے، ہم چھپی ہوئی بات کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو نفس کے اندر بات ہے وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کے جو وہ یہ کہتے کہ ہمارے دل کے اندر جو بات ہے وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اس بات کی وجہ سے. یا اس کی دوسری مثال دیکھیں، اب یہودی جو تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے کیا کہتے؟ السلام علیکم. اب ظاہر نہیں پتہ لگتا السلام، لیکن نفس کے اندر کیا چھپاتے تھے وہ؟ سام، تجھ پر بہت ہو، ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، بد دعا کرتے تھے. تو اس آیت کی وجہ یہی ہے، یعنی جب یہودی ملتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کہتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر واقعی نبی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب ضرور دیتا، کیونکہ ہم نبی کو بد دعا کریں اپنے چھپا کر یعنی نفس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیا. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کلام کا اصل مقصد وہ ہے جو نفس کے اندر ہے. اور اس کی جو واضح دلیل ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی، یعنی نفس کے اندر جو کلام ہے، جو آیت کریمہ میں جو مقصد ہے، وہ چھپی ہوئی بات جو انہوں نے چھپائی ہے، وہ نہیں جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں. دونوں فرق سمجھے ذرا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں زبان سے، لیکن میرے دل کے اندر میں نے بات کی نہیں. ایک، لیکن ایک ایسی بات جو میں چھپائی ہوئی ہے، کرنا نہیں چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو تکلیف دے، کسی پر حملہ کرنا ہے، کسی کی وہ چھپائی ہوئی ہے. ان لوگوں نے دونوں کو مکس کر دیا. جو یہودی چھپائے ہوئے تھے اپنے دل کے اندر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں پکڑا، وہ یہ کہتا ہے ہمیں عذاب تو نہیں ملا. تو جو سر ان کے اندر تھا، جو چھپی ہوئی بات تھی، یہ وہ بات نہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے. عام طور پہ جو عام باتیں ہوتی ہیں تو چھپی بات اور ہوتی ہے، اور عام بات جو آپ کرتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے. اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کے اندر میرا ذکر کیا، میں اس کو اپنے نفس کے اندر اپنا ذکر کیا. تو ذکر نفس کے اندر بھی ہوتا ہے اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے. تو نفس کا ذکر اور ہے، زبان کا ذکر اور ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہیں؟ یعنی ایک بد دعا، یہودی بد دعا دینا چاہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو چھپایا ہے اپنے نفس کے اندر. زبان سے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. ایک عام بات ہے، عام بات جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم زبان سے نہ کہیں اس کو بات کہا جاتا ہے، جب تک زبان سے نہیں نکالیں گے نہیں کہا جاتا. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے دل کے اندر تھا وہی قول تھا. یا قلون کا لفظ ہے نا آیت میں، کیا لفظ ہے؟ یا قلون و یا قلون فی انفسین، نفس کے اندر وہ قول کہتے ہیں. تو قول اصل نفس کا قول ہوتا ہے، زبان کا قول نہیں ہوتا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو قول نفس کا نہیں ہوتا. یہاں پر جو قول انہوں نے چھپایا ہے، سر تو قول ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو سرگوش میں آپ بات کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، وہ تو قول ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ جو قول انہوں نے چھپایا ہے، قول کیا تھا؟ السلام علیکم. قول تو موجود ہے کہ نہیں؟ یہ قول چھپا رہے تھے جو اصل میں موجود ہے. لیکن جو نفس کے اندر قول ہے، وہ آپ اسے زبان سے نہ کہیں، وہ کبھی قول ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو آیت کریمہ کہاں پہ ہے اور تمہاری سوچ کہاں پہ ہے؟ بالکل دور ہے. یا آیت دلیل نہیں بن سکتی اس کا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی تو ہمارے پاس دوسری دلیل بھی ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ کاش کوئی اور آیت ہوتی، کاش کوئی حدیث ہوتی. کہاں سے ان کو ملتی آیت اور حدیث؟ ملا تو ایک شاعر کا قول ملا. اب شعر بھی دلیل ہو گئی ہے. شعر یہ ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. ان الکلام، بے شک کلام جو ہے، لفی الفؤاد، وہ دل کے اندر ہی ہوتا ہے. وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، تو زبان کو صرف اور صرف دلیل بنایا گیا دل کے لیے. یعنی زبان دل کی تعبیر کرتی ہے، اصل میں اصل قول تو دل کا ہی ہوتا ہے. یہ ایک شاعر کا قول تھا. اور یہ دلیل کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ عربی قرآن اور حدیث عربی زبان میں آئی ہے، اور یہ شعر عربی زبان میں ہے، اور قرآن حدیث میں عربی قواعد کی بنیاد پر قرآن مجید اور حدیث آئی ہے. تو اگر عربی زبان میں یہ شاعر جو عربی شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل قول جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، زبان کا نہیں ہوتا، تو پھر آپ لوگ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ تو ماننا تو چاہیے. اس کا جواب پہلے بات یہ ہے، اچھا یہ جو شعر ہے یہ کس نے کہا ہے یہ پتہ ہے؟ وہ منسوب کرتے ہیں اخپل، جو کرسچن اس کی طرف، اخپل الاخبر عربی کرسچن ہے، استولا کا ایک عربی شاعر ہے، کرسچن تھا، نصرانی تھا، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کے دیوان میں یہ شعر موجود نہیں ہے، تعجب کی بات ہے. نہیں کہتی نہیں یہ انہی کا شعر، لیکن اس سے دیوان اپنے دیوان میں یہ شاید مس ہو گیا یا ملا نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلی بات یہ اختل کا نہیں ہے. اگر اختل کا بھی ہے، آگے چلتے ہیں نا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اگر اختل کا بھی ہے تو اختل تو کرسچن ہے میرے بھائی، اور کرسچن کا عقیدہ معروف ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے کلیم، اللہ کا یعنی اللہ کا کلام بھی، اور خود اللہ کلیم من اللہ، بلکہ خود اللہ کا حصہ ہے. تو ان کا باطل عقیدہ ہے، اور باطل عقیدے والے سے آپ اپنا دین کی بنیاد بناتے ہو، عقیدے کی بنیاد بناتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کلام میں اس طریقے کا عقیدہ بیان کرتے ہو کہ قرآن آدھا مخلوق یا آدھا مخلوق نہیں ہے، تعجب کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اخپل نے اس کو بیان بھی کیا ہے اور اس کا یہی مطلب ہے جو تم لوگوں نے سمجھا، اخپل نے سمجھا ہے، تو کیا کسی اور نے اس کا اتفاقی ہے شعراء میں سے؟ عربی اور بھی تو شاعر ہیں، سب نے رد کیا ہے، اتفاق کس نے نہیں کیا ہے؟ اور جس بات پہ اتفاق رہا ہو وہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ لنگوسٹیکلی بھی دلیل نہیں بن سکتی لغت میں. چوتھی بات، اگر لغت والے بھی مل جائیں سارے اور کہیں کہ یہ درست ہے، قرآن حدیث سے ٹکراتے ہیں کہ نہیں؟ نصوص سے تو ٹکرا رہی میرے بھائی، قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث سے نصوص سے ٹکرا رہے، اور شرع پہلے ہے اور لغت بعد میں ہے. یاد، حقیقت جو ہے حقیقت شرعیہ ہے، حقیقت لغوی، حقیقت عرفیہ. تو سب سے آگے جو ہے وہ حقیقت شرعیہ ہے، پھر لغویہ اور عرفیہ میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عرفیہ آگے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لغویہ آگے ہے، لیکن شرعیہ سب سے پہلے سب کا اتفاق ہے، ہم اتفاق کی طرف آتے ہیں، اور حقیقت شرعیہ آگے ہے، وہ لغت کی بات بعد میں ہے. پانچویں بات، اگر حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو حدیثیں ہیں، دونوں کی سند صحیح ہیں، لیکن ایک کی سند دوسرے سے زیادہ موثوق ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ ہے ظاہراً، تو کون سی لی جائے گی جو موثوق ہے؟ اسے کون سی حدیث کہتے ہیں؟ محفوظ، دوسری شاذ، تو اس پہ عمل کیا جائے گا جو محفوظ ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قائل ہے، تو عام لوگوں کے شعراء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سے، پانچویں چھٹی بات، کتنے نمبر ہے؟ نمبر چھ. ٹھیک ہے، ہم یہ سب مان لیا، نہیں ماننا چاہتا، آگے چلتے ہیں. شاعر کا مقصد کیا ہے اس شعر سے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ قول اصل میں دل سے ہوتے زبان سے نہیں ہوتا، یا قول کی اصل بنیاد جو ہے وہ دماغ سوچتا ہے پھر زبان اس کو بیان کرتی ہے؟ سمجھے ذرا بات کو، شاعر کا مقصد کیا ہے؟ ان الکلام لفی الفؤاد، بے شک کلام تو دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اصل جو ہے فؤاد، دل دماغ کو کہتے ہیں. اصل بنیاد یہ ہے کہ جب تک آپ سوچو گے نہیں آپ کو بات کر سکتے ہیں، کوئی موزون بات نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ مند بات نہیں کر سکتے. تو اصل بات جو ہے وہ دل و دماغ سے ہوتی ہے، زبان تو آپ کے دل دماغ جو اندر وہ دلیل ہے. آپ کے دل دماغ کے اندر کیا ہے، شر ہے یا خیر ہے؟ تو زبان اس کے دلی جو آپ کے اندر ہے. شاعر نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ جو قول ہے وہ دل کا ہوتا ہے زبان کا نہیں ہوتا. نمبر سات, پھر بھی نہیں مانتے, آگے چلتے ہیں. اگر جو سوچ آپ لوگوں نے رکھی ہے کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ قول اصل میں دل کا ہوتا ہے زبان کا نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو یقین نہیں کہنا پڑے گا کہ گنگا بھی متکلم ہے. گنگا متکلم ہے کہ نہیں؟ ارے گنگا ہے, گنگا ہے, بات نہیں کر سکتا, دل سے بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا گنگا ہے جو دل میں سوچ نہیں سکتا کوئی بات؟ کوئی ہے تو کوئی گنگا متکلم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی شخص آپ کو آ کے یہ گنگا متکلم ہے کیا کہیں گے آپ؟ علاج کروانا چاہیے کہ نہیں؟ علاج کروانا چاہیے میرے بھائی. تو یاد رکھیں, تو یہ بالکل باطل ہے, اور اشاعرہ کا یہ جو دلائل ہیں بالکل بے بنیاد ہیں, نہ ان کی شرعی دلیل درست ہے اور نہ ان کی یہ بے شعر درست ہے اور نہ کہ عقلی دلیل درست ہے. عقلی دلیل کیا تھی جانتے ہیں؟ کیونکہ کلام انسان بھی کرتا ہے اور کلام خالق بھی کرے گا, دونوں میں تشابہ ہوتا ہے. جیسے معتزلے کی اصل بات, اصل انہوں نے انہوں سے معتزلوں سے یہ مناظرہ کر کر کے ان کو قائل نہیں کر سکے کہ حق کیا ہے, وہ خود بھی کر گئے بےچارے. وجہ کیا تھی؟ کہ عقل کو آگے رکھا. اگر شرع کو آگے رکھتے تو کبھی پاؤں نہ پھسلتا. تو اس لیے جب بھی مناظرہ ہو, جب بھی مخالف کو آپ کسی چیز کا رد کریں, تو آپ کی بنیاد عقل نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بنیاد قرآن و سنت ہونی چاہیے. پھر دیکھیں کیسے آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے اور آپ کا قدم کبھی پھسلے گا نہیں. سبحانک و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے. سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. یہاں پر یہ منع نہیں کیا کہ اکراہ کی حالت ہو, تو اب یہاں پر شرک کے گناہ کی انتہا بتائی جا رہی ہے. شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جل جاؤ لیکن شرک نہ کرو, مطلب یہ ہے کہ اگر جلانے کی بھی دھمکی دی جائے تب بھی شرک نہ کرنا, مر جاؤ شرک کبھی نہ کرو. دونوں فرق سمجھے ذرا. ایک شخص اسے جلانا چاہتے ہیں, دشمن آیا مارنا چاہتا ہے, سجدہ کرو غیر اللہ کو, سجدہ کر لیا اس نے, کیا وہ شرک ہے؟ نہیں. لیکن بچنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بچنا چاہیے تھا. اور شرک ایسا بدترین گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, تو اس سے بچنا ضروری ہے. یعنی یہ اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ آپ نے بچنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کرو, دونوں میں فرق ہے, یہ خبر ہے. اچھا, دوسری طرف آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, دو سال نہیں, یہ ہاں بینسلے کا ایک قصہ ہے کہ فارق بن شہاب پروگرام جو صحابی ہیں ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسافر تھے, ایک سفر کے دوران ایک ایسی بستی میں آ کے پہنچے جو لوگ بت پرستی کرتے تھے, ان لوگوں نے پکڑ لیا دونوں, اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے اس بت کے لیے کچھ قربان نہیں کرو گے تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے. تو ایک نے کہا بھائی میری جان بخش دو, انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, ہم کیا قربانی کی چیز کی دیں؟ انہوں نے کہا کوئی مشکل, ایک مکھی پکڑ کے اس کی قربانی دے دو. کرنا ضرور ہے, یہاں سے گزر کو نہیں سکتا, یہ ہمارا قاعدہ اور قانون ہے, جاہلوں کا قانون ہے, کافر زال ہوگا قانون, دیکھ بڑے عجیب غریب قانون ہے. ایک تو بت ہے اس کے لیے ذبح کرنا ہے, قربانی دن مکھی کیوں نہ ہو؟ ارے مکھی کے بت کو کیا ملنے والا ہے؟ ارے جانور تو گوشت تو خود کھا لیتے تھے, اب مکھی کو ذبح کرنا تعجب کی بات ہے. مکھی ذبح ہو سکتی ہے؟ اچھا پہلے مکھی کو زندہ پکڑا جا سکتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن پکڑنا ضرور, مکھی کو پکڑنا بھی ہے اور ذبح بھی کرنا ہے بت کے سامنے. دیکھیں بات مکھی کی نہیں, بات یہ ہے کہ دل ان کی اتنی غرق ہو چکے تھے اس بت کی محبت میں کیونکہ عقل ماری گئی. ایک نے کہا بھی مکھی تو لے آؤ, میں تیار ہوں, مجھے میری جان بخش دو, مکھی مار رہی ہے تو میں مار دیتا ہوں. کسی ذریعے سے مکھی کو پکڑ لیا اور اسے اس کو ذبح کر دیا اور چلا گیا. دوسرا, ہاں بھائی آپ کا کیا خیال؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی غیر لوگوں کو کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کیا, میں مر جاؤں گا لیکن میں مکھی نہیں, مکھی بھی ذبح نہیں کروں گا میں. یہ کامل توحید ہے اس کے دل کے اندر. یعنی توحید کے کمال کی انتہا دیکھیں آپ. ارے مکی ذی بکر میں کیا ہے, تمہارا ساتھی تو دیکھو وہ جا رہا ہے, اس نے جانا چاہے کب تک زندہ رہے گا, مرے گا ضرور کہ نہیں مرے گا, اس کو قتل کر دیا. جو شخص بعد میں جا کے مرا ہے وہ جہنم میں گیا, اور جس کو ابھی مارے جنت میں گیا. تو کیا مکرہ نہیں تھا وہ؟ سورۃ اکراہ کی تھی. سیدنا عمار بن یاسر کو آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ اکراہ میں جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہذا شرع ما قبلنا, یہ ہم سے پہلوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت نہیں ہے. اور ہماری شریعت اور ہم سے پہلے شریعت میں اگر کسی چیز میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم اپنی شریعت پہ عمل کریں گے, اس سے پہلی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے. ہمیں یہ حکم ملا ہے. لیکن سیدنا عمار بن یاسر کی جو روایت وہ صحیح ہے, قرآن مجید کی آیت واضح دلیل ہے کہ اکراہ کی زبردستی کی حالت میں اگر کوئی شخص کفر یا عمل بھی کر لے بشرطی اکراہ ہو. یعنی اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ جان کا خطرہ ضروری ہو یا ہلاکت کا خطرہ ضروری ہو, نقصان کا خطرہ بالکل واضح ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف خدشہ ہے یا شک ہوگا نہیں ہوگا, نہیں, شک کی بنیاد پر اس عمل نہیں کیا جاتا. جو یقینی ہلاکت کا باعث کوئی چیز بن جائے وہ اکراہ کی صورت ہوتی ہے, وہ زبردستی ہوتی ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی ہاں, یہ میں نے بات نہیں کی, کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے, اس کی سند کے حوالے سے اختلاف ہے. جو قول راجح کی حدیث صحیح ہے, اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ صحابی جو ہے طارق بن شہاب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا نہیں سنا. وہ کہتے ہیں حدیث مرسل ہے, حدیث مرسل ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے لیکن سنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور سید طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ جو ہیں کہ انہوں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تو کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. مرسل الصحابہ جو ہیں, صحابہ فقات ہیں, مرسل الصحابی بعض علماء کے نزدیک صحیح روایت ہوتی ہے, واللہ اعلم, اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.